ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماز إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كالجسد واحد اشتكى عينه اشتكى كل او اشتكى رأسه او اشتكى كل او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن إخوة المؤمن والمؤمن مرأة المؤمن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھنے سے بزرگ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صد احترام بزرگو نوجوان ساتھیو اصحاب رسول کے جانسار اور غیور سپاہیو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں آج 21 مارچ 2003 کی تاریخ میں جمعہ کے موقع پر اس عظیم اسٹیج جامعہ مسجد حق نواز شہید کے محراب و ممبر سے آپ سے مخاطب ہونے کا ایک مرتبہ پھر شرف حاصل ہو رہا ہے. آج جمعہ کے موقع پر پورے عالم اسلام میں جس عنوان کو خصوصیت اور اہمیت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے وہ عنوان امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے عراق کے نہتے مسلمانوں پر ہونے والی بمباری اور میزائلوں کی بارش معصوم مسلمانوں کے قتل عام سے متعلق ہے. آج دنیا میں 60 کے قریب اسلامی ملک موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے سونے کی دولت بھی مسلمانوں کو عطا کی ہوئی ہے کہ سونے کے پہاڑ مسلمانوں کے پاس ہیں. سیال سونا پٹرول کی شکل میں بھی خزانہ وافر مسلمانوں کے پاس ہے. ہیرے جواہرات کی کانے مسلمانوں کے پاس ہیں اور گیس جیسی قیمتی چیز مسلمانوں کے پاس ہے. خواہ خالق کائنات نے اس کائنات میں جتنی جتنی بھی قیمتی سے قیمتی اشیاء ودیت فرمائی ہے اس کا بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا ہوا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے ملکوں کی سرزمینیں تیل سے خالی ہو رہی ہیں, ان کے کنویں خشک ہو رہے ہیں, ان کے پٹرول اور ڈیزل تیل کے خزانے ختم ہو رہے ہیں. مسلمان ملکوں کی سرزمین کے نیچے اتنا پٹرول تیل اور اس کے خزانے ہیں کہ 400 سال تک اگر اسے استعمال کیا جائے تو ختم نہیں ہو سکتے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات مسلمانوں پر کتنی مہربان ہے. خالق کائنات نے تو کلمہ پڑھنے والوں کو کسی چیز کی کمی عطا نہیں کی ہے, لیکن اگر مسلمان ہی اپنا راستہ ترک کر دے, مسلمان ہی اپنی قدر و قیمت کو نہ پہچانے, مسلمان ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنے کا اہل نہ ہو اور مسلمان ہی چوروں اور ڈاکوؤں سے اپنے گھر کی حفاظت نہ کر سکے تو کس کا قصور ہے؟ خدا کا تو کوئی قصور نہیں ہے. دوستو, آج غیر مسلم قوتیں باری باری مسلمانوں پر یلغار کر رہی ہیں اور عالم اسلام کی حالت بخدا آج بالکل ایسی ہے. میں نے پرسوں قومی اسمبلی میں اپنی تقریر کرتے ہوئے بھی یہی کہا تھا کہ آج عالم اسلام اس مرد بیمار کی طرح ہے کہ جو بستر پر پڑا ہوا ہے, اس کے جسم کا ایک ایک حصہ مفلوج ہو چکا ہے. ہاتھوں پر فالج ہے, پاؤں پر فالج ہے, نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے, نہ پاؤں پہ چل سکتا ہے, نہ بیٹھ سکتا ہے, نہ کھڑا ہو سکتا ہے. آنکھیں کھلی ہے, دیکھ رہا ہے, زبان چلتی ہے, بول سکتا ہے. اب ایسا شخص جب بستر پر لیٹا ہو اور اس کا پورا گھر ہیرے جواہرات سے طرح طرح کے زیورات اور قیمتی اشیاء سے بھرا ہوا ہو, چاروں طرف سے دروازے توڑ کر ڈاکو اور چور اس کے گھر میں داخل ہو کر ایک ایک چیز اٹھا رہے ہوں اور وہ ہائے وائے تو کر سکتا ہے, آنکھوں سے لٹتے ہوئے اپنے گھر کو تو دیکھ سکتا ہے, مگر اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر ایک ایک چور اور ڈاکو کا مقابلہ کر کے انہیں بھگا سکتا ہو. جب یہ کیفیت ہو تو انسان کو اپنی حالت پہ رونا چاہیے, اپنی قسمت پہ رونا چاہیے, اپنی بد نصیبی پہ رونا چاہیے. چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف نعرے لگانے کی بجائے, چوروں اور ڈاکوؤں کو مردہ باد کہنے کی بجائے, انہیں گالیاں دینے کی بجائے, آدمی کو رونا اپنی بد قسمتی پہ چاہیے کہ طاقت اپنے اندر نہیں ہے, قوت اپنے اندر نہیں ہے. شکوہ بیگانوں سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ بخدا آج بالکل ہماری یہی حالت ہے. میں کہتا ہوں آج اگر ہم ہڑتالیں کر کے, ملین مارچ کر کے, بڑے بڑے جلوس نکال کر نعرے لگائے, امریکہ مردہ باد کے نعرے, بش کے پتلے جلائیں, اس کے جھنڈے جلائیں, ٹونی بلیئر کو گالیاں دیں, کتے کی شکل دے کر, گدے کی شکل دے کر ہم ان کے گدے اور کتوں کے اوپر ان کے نام لکھ دیں, سوال یہ ہے کہ ان نعروں سے, سوال یہ ہے کہ ان ملین مارچوں سے, سوال یہ ہے کہ ان تمام تک پتلے جلانے سے ایک بال بھی بیکا کسی بےمان کا ہو سکتا ہے؟ محض کاغذ کی قراردادوں پر اپنے مطالبات لکھ کر,
اگر میں جمعہ کے اندر مجتمع میں قرارداد پاس کرا دیتا ہوں، اگر بڑے سے بڑے کسی مجمع میں قرارداد پاس کر لی جائے، یہاں تک کہ آپ کی قومی اسمبلی میں اگر متفقہ طور پر امریکہ اور اس کے حواریوں، رشیا، چائنا جیسے دوسرے ملکوں کے خلاف کوئی قرارداد پاس بھی کر لی جائے، تو اس قرارداد کی کیا ویلیو ہے؟ وہ تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو سلامتی کونسل کی قراردادوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ انہیں بھی ایک کاغذ کے پردے سے پرزا سے زیادہ حیثیت دینے کو تیار نہیں ہے۔ میری اور آپ کی قراردادوں کی کیا حیثیت ہے؟ 100 قراردادیں ہمارا علاج نہیں ہے، جلسے جلوس ہمارا علاج نہیں ہے، ہمارا اگر علاج ہے تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ ہم سب سے پہلے اس بات پہ غور کریں کہ عالم اسلام کی کمزوری کا باعث کیا ہے، آئے روز عالم اسلام پر ہونے والے حملوں اور عالم اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے، ہمارا آپس میں اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، ہمارا ایک ایک بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے، جب ہم کا سے گدائی لے کر دشمن کے سامنے ہر لمحہ ہر گھنٹے ہر روز ہر مہینے میں اس کے سامنے دستے سوال دراز کر رہے ہیں، تو مانگنے والی قوم کبھی بھی اپنی عزت کو اور عظمت کو، اپنی رفعت کو کبھی حاصل نہیں کر سکتی، ماننے والے کو ذلت تو نصیب ہو سکتی ہے، عزت عطا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو مسلمان ملک ہیں، ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ہم اسے دور کریں، اور وہ کمزوریاں کیا ہیں؟ کہ اپنے مسلمان، اپنے اسلامی ملک ایک دوسرے کو بھائی بھی کہتے ہیں، اسلامی اخوت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، مگر حالت یہ ہے ہر ملک اپنے اپنے مفاد کے دلدل میں اتنا اترا ہوا ہے، اور ہر ملک اپنے مفادات کی پٹی آنکھوں پر باندھ کر اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ اسے دوسرے اسلامی ملک کی خیرخواہی سے، اس کی عزت سے، اس کے مقام سے، اس کے وقار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہر ایک ایک کر کے آج دشمن کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، دشمن کی گود میں پناہ لے رہے ہیں، پیسہ ہمارا، دولت ہماری، بینک دشمن کے بھرے پڑے، وہ ہماری دولت ہمارے پیسے کے بل بوتے پر چل رہے ہیں، اور ہم اپنا پیسہ بھی ان کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، اور پھر کاسہ گدائی لے کر مانگ بھی انہی سے رہے ہیں۔ آج ہماری نوجوان نسل تربیت کے حصول کے لیے، ٹریننگ کے لیے جب ہم اپنے تعلیمی مراحل سے گزرتے ہیں تو ڈگریاں لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں، جب آپ وہاں کی ڈگری کے محتاج ہیں، وہاں کی ٹریننگ کے محتاج ہیں، وہاں کی ٹیکنالوجی کے محتاج ہیں، تو محتاج لوگ پھر یہ چاہیں کہ وہ آقا بن کر دنیا میں زندہ رہیں، محتاجوں اور فقیروں کو آقا کوئی نہیں بنایا کرتا۔ آج ہمارے اندر جہالت ہے، جہالت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اور جہالت سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں دین سے وابستگی نہیں ہے، جہالت سے مراد یہ ہے کہ وہ جدید علوم، وہ سائنسی علوم، وہ ٹیکنالوجی جو جدید تر ہتھیار کو جنم دیتی ہے، بخدا جب تک ہم اس میدان میں آگے بڑھ کر ان جدید علوم کو حاصل کر کے جدید ٹیکنالوجی اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیتے، اس وقت تک ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ وہ دور نہیں ہے، آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کا مقابلہ تلواروں سے کیا، تلواروں سے کیا، نیزوں سے کیا، تیروں سے کیا۔ اب کوئی مولوی کھڑا ہو جائے، ہم تو سنت کے مطابق تلوار ہاتھ میں پکڑیں گے، کلاشن کو پکڑنا سنت نہیں ہے، لہذا میں تو تلوار پکڑ کر مقابلہ کروں گا، میں تو تیر پکڑ کر مقابلہ کروں گا، میں تو نیزوں سے مقابلہ کروں گا، بلکہ آگے بڑھ کر کہے کافر ہے تو کرتا ہے تلوار پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کہ ہم تو بغیر تیر و تلوار کے لڑیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ نظریہ غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ سوال یہ ہے کیا ہمیں قرآن کریم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے یہ سبق پڑھائے؟ بلکہ قرآن تو کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُلْهِمُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ دشمن کے مقابلے میں اتنی تیاری کرو اور اتنے گھوڑے تیار کرو اتنے شاہ سوار تیار کرو اتنی ٹیکنالوجی کا میں آگے بڑھتے چلے جاؤ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تمہاری جنگی تیاری کو دیکھ کر خدا کا دشمن اور تمہارا دشمن خوف زدہ ہو جائے روم میں آ جائے. یہ آیت قرآن کی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اتنی تیاری کرنی چاہیے. تو آج ہماری تیز و تلوار سے کوئی دشمن ڈرتا ہے؟ اگر اسے خوف ہے تو اسے میزائلوں کا خوف ہے, اگر اسے ڈر ہے تو ایٹم بم کا ڈر ہے. اگر وہ ڈرے گا تو تب ڈرے گا جب ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ جدید ہتھیار ہوں گے, جب ہم اس سے بھی آگے جنگی میدان میں آگے بڑھے ہوئے ہوں گے, تب وہ سمجھے گا کہ یہاں تو اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا, یہاں تو تھپڑ کا جواب مکے سے ملے گا, یہاں تو بری نظر سے دیکھنے کا جواب ایک چل چلاتے ہوئے تیر سے ملے گا. اگر میں ان کی طرف میزائل پھینکتا ہوں تو ان کی طرف سے آنے والا میزائل میرا بیڑا گرک کر کے رکھ دے گا. جب دشمن کو یہ بات معلوم ہو تو پھر وہ سر نہیں اٹھا سکتا, پھر وہ بھکاری بن کر فقیر بن کر آپ کے قدموں میں آ سکتا ہے, ہاتھ تو جوڑ سکتا ہے مگر آپ سے اپنی باتیں نہیں بنوا سکتا. چنانچہ آپ دیکھیے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, خلفائے راشدین کے دور میں گھوڑے پالے جاتے تھے, بڑے بڑے استبل تھے, گھوڑوں کو دوڑایا جاتا, گھوڑوں کو تربیت دی جاتی. شاہ سوار, آپ حدیثیں پڑھتے نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں جنگی مشقیں ہوا کرتی تھی, آپ دیکھا کرتے تھے, نگرانی فرماتے تھے. وہ نیزہ پھینکنے والے حبشی, وہ غلام جن کو تربیت دی جاتی تھی, وہ نشانے لگاتے تھے کس طرح تلوار کے پیچو خم ہیں, کس طرح میدان میں اتر کر پینترے بدلنے ہیں, کس کس انداز سے دشمن کا دفاع کیسے کرنا ہے, اپنا وار کیسے کرنا ہے. تلوار چلانے کے لیے بھی ٹریننگ ضروری ہے, ورنہ جو آدمی تلوار چلانا نہیں جانتا اپنا پاؤں تو کاٹ سکتا ہے, دشمن کو کچھ نہیں کر سکتا. ہر چیز ٹریننگ, یہ تمام کی تمام حکمت عملیاں, یہ تمام تیاریاں ہمارے لیے درس ہیں, سبق ہیں کہ دشمن کے مقابلے کے لیے ہر دور میں جو بھی اس وقت کی ضرورت اور آباز ہو, جو بھی اس وقت کے حالات ہو, حالات کے مطابق تیاری کر کے آگے بڑھاؤ. آگے بڑھنا تمہارا کام ہے, روب دلوں میں ڈالنا خدا کا کام ہے. اور جنگی حکمت عملی ہے. میں نے قومی اسمبلی میں بھی کہا اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ بخدا میں صاف بات کہتا ہوں, جان ہم اللہ کو دینی ہے کہ طالبان والا معاملہ جب آیا ہم نے بڑی سخت تقریریں کی, ہم نے کہا ہم بم باندھ کر تمہارے ٹینکوں کے سامنے لیٹ جائیں گے, ہم بم باندھ کر ایئرپورٹوں میں داخل ہو جائیں گے, ہم تمہارے جہاز اڑا دیں گے, تم اڑا جہاز, ہم تمہیں جوتے ماریں گے, فلاں کریں گے. اور جناب دھواں دار تقریریں, حکومت بھی ڈر گئی, امریکہ والے بھی ڈر گئے, بھی پتہ نہیں واقعی جتیاں نال امریکہ نو فدا کر لینا. انہوں نے کہا چلو یہ تو نظر بند کرو نا, تو چلنا. پھر کیا ہوا بخدا, آج افغانستان میں لوگ جوش سے جذبے سے نوجوان گئے, بعض لوگ چاقو چھلیے لے کر گئے, بعض نہتے گئے. ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا بیٹے, وہ آگے سے کہتے ہیں جب جہاز ایک ایک نشانے پر بم پھینک کر ایک ایک ٹینک ناکارا کر رہے تھے, ایک ایک توپ کو اڑا رہے تھے, ایک ایک ہماری گن کو اڑا رہے تھے, ایک ایک آدمی کو نشانہ باندھ کر جم مار رہے تھے, تو ہمارے پاس ان سے بچنے کے لیے کوئی آڑ کوئی راستہ نہیں تھا. بالآخر مجبوراً ملا عمر کو میدانوں سے نکلنا پڑا, شہروں کو چھوڑنا پڑا, پہاڑوں کا رخ کرنا پڑا کہ اب بچت سوائے پہاڑوں کی غاروں کی اور کوئی نہیں ہے. تو دوستو یہ بات ہمارے سامنے نہیں ہے. پھر کتنے لوگ تھے جن کے سر مونڈ کر ان پر تیزاب ڈال دیے گئے, کتنے لوگ ہیں جو آج کیوبا میں بند ہیں, کتنے لوگ ہیں جو شہید کر دیے گئے, کتنے لوگ ہیں جو افغانستان میں ہیں, وہ طالبان کی حکومت آج نظر نہیں آ رہی ہے. تو سوال یہ ہے کمزوری کہاں تھی؟ کمزوری یہ تھی کہ ہمارے پاس دشمن کے ہتھیاروں کا توڑ نہیں تھا. اگر ہمارے پاس ایسے میزائل ہوتے کہ جہاز آئے اور میزائل چھوڑ دو, جہاز ہوا کے اندر فضا کے اندر ہی ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے, تو پھر امریکہ کا کوئی جہاز آ کر بمباری کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا. زمینی طور پر ٹھیک ہے ہم لڑ لیتے, انہوں نے کہا زمین پر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم فضا سے مار مار کے ختم کر دیں گے, اور پھر وہ ہمارے سامنے حالات سارے. میں کہتا ہوں ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ جو جو ضرورت ہے اس وقت اس کی طرف آنا چاہیے, نعرے بھی ہونے چاہیے, جوش بھی ہونا چاہیے. میں تو قومی اسمبلی میں کہا, میں نے کہا اگر آپ تیار ہیں, آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ عراق کا تحفظ ہو سکتا ہے اور جارے کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے, قوم کو جہاد کی طرف بلانا ہے, ایک تقریر مجھے آپ ٹیلی ویژن پہ کر لینے دے, ایک تقریر آپ ریڈیو پہ کر لینے دے, گھنٹہ تقریر میں جہاد کے عنوان پر کرتا ہوں. اگر گھروں سے لوگ دروازے توڑتے ہوئے جہاد کا نعرہ لگاتے ہوئے باہر نہ آئے تو مجھے گولی مار دینا. عوام کو جہاد کے لیے بلانا خدا کی قسم کوئی مشکل نہیں ہے. مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد کو بدا کرنا, ان کے سامنے اپنے مسلمانوں کی مظلومیت کو بیان کر کے شہادت کی عصمت کو اور غازی پن کی حیثیت کو, راہ خدا میں لڑنے کے مقام کو بیان کر کے انہیں بلانا آسان ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ دشمن کے سامنے جمع کر کے مجمع پیش کرنا کہ وہ ایک ہی بم مار کر سب کو ختم کر دے, یہ دانش مندی ہے, یا اس کے اسلحے کا, اس کی سازشوں کا, اس کی تدبیروں کا توڑ کرنا اور اس کو لاچار اور اپاس کر کے قدموں میں آنے پہ مجبور کر دینا, یہ وقت کی ضرورت اور دانش مندی ہے. تو اس لیے میں نے قومی اسمبلی میں بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ جن جن راستوں سے دشمن ہم پر حملہ آور ہے اور برتری حاصل کر چکا ہے, اس وقت امت مسلمہ کو ضرورت ہے کہ وہ ان راستوں سے دشمن کا مقابلہ کرے. کہتے ہیں جی اس میں تو کئی سال لگ جائیں گے, کوئی بات نہیں, سال ہا سال بھی لگ سکتے ہیں, لیکن کام شروع ہونا چاہیے. اور صرف اسلحہ سازو سامان نہیں بخدا, راستے کی ہیں. میں کہتا ہوں اس وقت ہمیں ایٹم بم سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے, میزائلوں سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے, جدید ترین اسلحہ سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے, وہ ہے امت مسلمہ کا آپس میں اتفاق. آپس میں اتفاق. آج اگر مسلمان ایک ہو جائیں اور صرف یہ فیصلہ کر لیں کہ جو ملک بھی کسی اسلامی ملک پہ یلغار کرتا ہے ہم اس کا ڈیزل اور پٹرول بند کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ شاہ فیصل شہید نے 1970 کی دہائی میں امریکہ کا پٹرول بند کر دیا تھا. ایک مہینہ نہیں گزرا تھا امریکہ جیسی نام نہاد سپر پاور نے گھٹنے ٹیک دیے تھے. جب اس کی گاڑیاں کھڑی ہو گئیں, اس کی معیشت جام ہو گئی, اس کے جہاز ایئرپورٹوں پہ کھڑے کھڑے نکارا ہو گئے, تو اس نے کہا جو آپ کہتے ہیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اور شاہ فیصل کو اسی کا اس نے جواب میں, اسی کے انتقام میں شہید کرایا کہ تم نے یہ کام کیا کہ مسلمانوں کو ایک کر کے ہمارا پٹرول بم جو ہے وہ بند کر کے ہمارے گھٹنے ٹیک دیے. شاہ فیصل شہید کو اسی کی سزا دی گئی. سب سے بڑی بات کہ مسلمانوں میں اتفاق. آج مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جاتا ہے, اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے میدان جنگ ہمارے ملک بنتے ہیں, میدان جنگ ہمارے ملک بنتے ہیں, مفاد غیر اٹھاتے ہیں. کچھ کڑوی باتیں مان لینی چاہیے. آج اگر رشیہ ہوتا, دنیا میں دو برابر کی طاقتیں ہوتی, برابر کی قوتیں ہوتی, وہ گاؤں میں ایک چودھری اگر ہو تو پھر کسی کی عزت محفوظ نہیں رہتی. دو برابر کے چودھری ہوں, دونوں کی دشمنی ہو, ہر آدمی محفوظ رہتا ہے. اس لیے کہ ایک اس چودھری نے آنکھیں دکھائی, آدمی دوسرے کے پاس چلے جاتا ہے, وہ دشمن ہوا تو آدمی اس کے پاس آ جاتا ہے. اگر حکومت کی مضبوط اپوزیشن نہ ہو تو حکمران بھی آمر بن جاتے ہیں. اور جب پتا چلتا ہے کہ جناب فرق صرف چار پانچ ایم این او چار پانچ ایم پی او کا ہے, تو ہر آدمی اپنی اپنی لین میں رہتا ہے. اسے پتا ہے کسی وقت بھی پاسا بدل سکتا ہے, پلٹ سکتا ہے. تو دنیا کی دو طاقتیں تھیں, دو بڑی طاقتیں, اگر سے کافر طاقتیں تھیں, لیکن ایک سسٹم چل رہا تھا، نظام چل رہا تھا. ہوا کیا، رشیا نے یلغار کی، مجاہدین کھڑے ہو گئے، امریکہ نے کہا ہم اسلحہ دیتے ہیں، لڑے، ٹکڑے تو ہو گئے روس کے، لیکن اسلامی ملک تباہ کس کا ہوا، افغانستان ہمارا، پورا افغانستان بارود کا ڈھیر بن گیا. آنے والے کئی سو سال تک وہاں کی سرزمین فصلیں اگانے کی بجائے وہاں سے بم اگلتے رہتے ہیں، بم نکلتے رہتے ہیں، بارودی سرنگیں دستیاب ہوتی رہتی ہیں. آپ کوئی چیز بھی اس سرزمین میں بوئیں تو نہیں نکل سکتی کہ پوری زمین ہی بارودی بن گئی. آج اگر یہ عراق کے اندر اب حالت دیکھیں، ہم ایک کافر سے لڑتے ہیں دوسرے کافر کا سہارا لے کر، حالانکہ کافر کبھی بھی مسلمانوں کا دوست، بولو بولو، کبھی مسلمانوں کا دوست بخدا نہیں ہے. کبھی ہمیں امریکہ پیارا لگتا ہے، کبھی ہمیں چائنا، فرانس اور روس پیارے لگتے ہیں. آج بعد لیڈر اٹھ اٹھ کر روس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، فرانس کی تعریفیں کر رہے ہیں، چائنا کی تعریفیں کر رہے ہیں. کوئی کافر کافر پہ بھروسہ نہیں ہے، کسی کافر پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. یہ عالمی سازشیں ہوتی ہیں. اب یہ چونکہ ہمارا عنوان نہیں ہے، ورنہ اس عنوان پر گفتگو کریں تو بڑا وسیع عنوان ہے. آج آپ کافروں سے مقابلہ کر رہے ہیں، کافروں کے خلاف، امریکہ کے خلاف ملین مارچ ہو رہے ہیں، اور اپنے دامن میں کافروں کو چھپا کر کافروں سے مقابلہ کرنے نکلے ہیں. نہیں سمجھے؟ کافروں کو سینے سے لگا کر، ایک منافق بہیمان کافر کو سینے سے لگا کر آپ دوسرے کافر کا مقابلہ کرنے نکلے ہیں. کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ رشیا کو ساتھ لے کر امریکہ کا مقابلہ کرو تب بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، چائنا کو ساتھ لے کر رشیا کا مقابلہ کرو تب بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. مسلمان کامیاب تب ہوگا جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اور پہلی ضرورت مسلمانوں میں باہمی اتفاق کی ہے، کہ ہم باہمی اتفاق پیدا کریں، باہمی ایک دوسرے پر اعتماد. آپ حیران ہوں گے کیا کیا بات بتائیں. اس وقت عالم اسلام کے جتنے ملک ہیں ان کا کوئی وزیر اعظم، کوئی بادشاہ، کوئی سربراہ دوسرے اسلامی ملک کے سربراہ سے تنہائی میں بیٹھ کر خفیہ بات نہیں کر سکتا کہ یار ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہے، ہم مل کر امریکہ کے خلاف کیوں نہ لڑیں، ہم مل کر فلاں کے. کیوں؟ اس کو شک ہے کہ یہ امریکہ کا ایجنٹ نہ ہو، اس کو شک ہے کہ وہ امریکہ کا ایجنٹ نہ ہو. آپس میں اوپر اوپر سے بڑی ایک دوسرے کے پگل گیر ہوتے ہیں، پیار محبت کی جفیاں بڑی بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہیں. اور گرم جوشی کہتے ہیں جی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا، یہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک آپ ہاتھ ملائے، گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہیں، اس طرح پھر اس کو جھٹکے دیتے ہیں، یہ گرم جوشی ہو رہی ہے. بظاہر ایک دوسرے کا گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہیں، بظاہر سینے سے سینے ملتے ہیں، یقین جانو کبائیں سے کبائیں ملتی ہیں، اباؤں سے اباؤں ملتی ہیں، سینوں سے سینے ملتے ہیں، ہاتھوں سے ہاتھ ملتے ہیں، مگر دل نہیں ملتے. مخبریاں کرتے ہیں، ٹوٹیاں کرتے ہیں. یہ ٹوٹی سسٹم تھانے سے لے کر پوری دنیا تک پہنچا ہوا ہے، ہر جگہ. پھر جا کر دوسرے کی بات بتائیں گے کہ جناب بش صاحب، جناب پیوٹن صاحب، جناب آپ کون ہیں، فرانس والے، جناب چائنا والے، آپ ہمارے بڑے. یہ قوم ہے ہمارا، جو قوم یہاں تک پہنچ جائے پھر وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہے اے خدایا ہم مر گئے، اے خدایا ہمارے لیے کوئی ناصر بھیج، کوئی مددگار بھیج، تو خدا کی طرف سے جواب آتا ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا، جب میں کہتا ہوں اے خدا میرا حال دیکھ، تو جواب آتا ہے بندے نامہ اعمال دیکھ، اپنی کیفیت کو دیکھ، اپنی حالت کو دیکھ کہ میں نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے. خدا پہ شکوہ ہم تب کرتے اگر خدا نے ہمیں پٹرول نہ دیا ہوتا، شکوہ تب کرتے اس نے گیس کی دولت نہ دی ہوتی، شکوہ تب کرتے اس نے ہمیں سونا نہ دیا ہوتا، شکوہ تب کرتے ہیرے جواہرات کی کاریں نہ دی ہوتی، شکوہ تب کرتے 60 ملکوں کی حکمرانی نہ دی ہوتی، شکوہ تب کرتے اس نے کہتے سمندر نہ دیے ہوتے، شکل آتم کہتے سرسبز و شاداب زمینیں نہ دی ہوتی، اور شکل آتم کہتے بلند و بالا کوہسار نہ دیے ہوتے۔ کائنات کی ساری نعمتیں عطا کر دی گئی ہے، جال ہم ہیں، منافق ہم ہیں، نااہلام ہو چکے ہیں، اپاہج ہو چکے ہیں، مفلوق ہو چکے ہیں، منافق ہو چکے ہیں۔ شکوا خدا سے نہیں ہے، رونا اپنی حالت پر ہے، اپنی حالت پہ رونے کا مقام ہے کہ ہم اپنی حالت پہ روئیں۔ ہم کن کیفیات سے دو چار ہیں، کن حالات سے گزر رہے ہیں؟ نہ علم ہمارے پاس ہے، نہ تعلیم ہمارے پاس ہے، نہ اخلاق ہمارے پاس ہے، نہ کوئی اصول ہمارے پاس ہے، نہ کوئی ضابطہ ہمارے پاس ہے۔ خدا کے سب میں تو حیران ہوتا ہوں، ہندوستان میں مسلمان ہے نا، ظلم ہو رہا ہے، ہندوستان میں مسلمان مظلوم ہیں، مجبور ہیں، لیکن آپ ہندوستان کے خلاف بات کریں، ہندوستان کا مسلمان مظلوم، مجبور، مقہور، مفلوق ہونے کے باوجود وہ ملک کے خلاف بات نہیں کرتا۔ لوگ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، اپنے ملک سے وفاداری، اس حد تک کہ ملک کی محبت میں جان دے دیتے ہیں، اور پاکستانی پاکستانی سے بڑھ کر اپنے ملک سے دشمن کرنے والا کوئی نہیں۔ سچ کہا ہے، اگر امریکہ کے کسی وکیل نے کہا تھا ہم نے بیان شیان بڑھے دیے، مذمت کی، اسمبلیوں میں قرار دادے پاس کی، ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے مذمت کی، اپیل کی، چیخے چلائے کہ جناب ہمیں گالی دی گئی ہے، مگر گالی نہیں حقیقت ہے، اس نے کہا تھا اور تم نے اسامہ بن لادن کی، دوسرے لوگوں کی اتنی بڑی بڑی قیمتیں لگا دی ہیں، اتنا بڑا بڑا انعام لگا دیا ہے، اور پاکستانی تو وہ ہیں جو 20,000 روپے کے پیچھے ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے گالی لگ جاتی ہے، لیکن ایسے بےمان ہماری صفوں میں نہیں ہے، ایسے مخبر نہیں ہے، ایسے مخبر ہیں تو یہ دن دیکھنے پڑے ہیں، ایسے رزیل، ایسے کمینے لوگ ہماری صفوں میں ہیں، پیسے پیسے پہ ایمان بیچنے والے لوگ، نہیں بیچتے ہم ایمان۔ جاؤ عدالت میں، عدالت میں جا کر دیکھو، حیران رہ جاؤ گے، جج بیٹھا ہوا ہے، گواہ آ کر کہہ رہا ہے، خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا، مدعی بھی کہتا ہے خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، جو دعویٰ کیا ہے سچ کیا ہے، سچ کے سوا کچھ بھی کیا، مدعی بھی سچا، ملزم بھی سچا، گواہ بھی سچا، جس پہ جھوٹا جج ہے، یہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ بھی حلف دے رہا ہے، یہ بھی حلف دے رہا ہے، اور جب سارے ہی سچے ہیں، ہر آدمی کہہ رہا ہے جو کہوں گا سچ کہوں گا، دو دو ٹکے پر جھوٹی گواہیاں دینے والے، دو دو پیسے کے مفاد پر اپنے بھائی کے خون کو بہانے کے لیے تیار ہونے والے، چند پیسوں پر مخبری کر کے اپنے بھائیوں کو کافروں کے ہاتھوں میں دینے والے، چند مفادات کے لیے اور چند روپیوں کے لیے، چند ڈالروں کے لیے اپنے بھائیوں کے مقابلے میں غیروں کا ساتھ دینے والے، رشیا، امریکہ، چائنا اور دوسری قوتوں کا ساتھ مل کر اپنے بھائیوں کو بلڈاس کرنے والے، ٹکے ٹکے پر ایمان بیچنے والے لوگ، ٹکے ٹکے پر ایمان بیچنے والے، اپنے ملک کو گالیاں دینے والے، پاکستان توڑ دو کے نعرے لگانے والے، پاکستان کے جھنڈے جلانے والے لوگ، ان لوگوں سے آپ یہ توقع رکھیں، یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے جان دے دیں گے، دوسرے مسلمانوں کے لیے ڈھال بن جائیں گے، یہ خیال است و محال است و جنون، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور حالت ہماری کیا ہے؟ زبانی دعویٰ خرچ ماشاءاللہ بہت، میں اپنے آپ کو بھی ان سے پاک نہیں سمجھتا، خدا کی قسم، عجیب بات، امریکی قوم اپنے ملک کے خلاف کوئی بات نہیں سنتی، برطانیہ کے لوگ، سعودیہ کے لوگ، لیکن پاکستان میں جو کہنے پاکستان توڑ دو، وہ سب سے بڑا ہیرو ہوتا ہے، وہ لیڈر، وہ جی ایم سید جو کہتا تھا پاکستان نہ کھپے، پاکستان نہیں چاہیے، جو کہتا تھا پاکستان توڑ دو، وہ کہتا تھا پاکستان توڑ دو، جنرل ضیاء الحق صاحب اس کو پھولوں کے گلدستے پیش کیا کرتے تھے، غفار خان ولی خان پاکستان توڑ دو پختونستان چاہیے سلام ہوتے ہیں اور ملک سے باہر بیٹھ کر نام نہاد لیڈر پاکستان کے خلاف بیان دیتے ہیں کوئی جناب پور کا نقشہ بناتا ہے کوئی پنجابستان کا نعرہ لگاتا ہے کوئی پختونستان کی بات کرتا ہے پاکستان توڑ دو کے نعرے رکھتے ہیں لیکن ہے وہ ہیرو ہیں وہ لیڈر ہیں وہ قائد ہیں وہ رہبر ہیں وہ مرشد یہ بہت بد قسمت ملک ہے جس کو جو توڑنے کا نعرہ لگائے وہی بڑا لیڈر ہوتا ہے وہی بڑا لیڈر ہوتا ہے تو دوستو جب یہ کیفیت ہو جب ہمیں اپنے ملک سے اپنی قوم سے اپنی تہذیب سے اتنا ہی پیار ہو تو پھر کیا بات کرنی ہے ہماری تو مثالیں عجیب ہیں حیرت انگیز مثالیں اب تو پاکستانی کا لفظ دنیا میں اتنا بدنام ہے پاکی کہتے ہیں تو پاکی گالی دیتے ہیں دنیا میں ضابطے ہیں اصول ہیں کافر ضرور ہیں لوگ غیر اسلامی ملک ضرور ہیں مگر زندگی گزارنے کے کچھ ضابطے ہیں ان کے کچھ اصول بنا رکھے ہیں اور خدا کی قسم جب ان کے اصولوں اور ضابطوں کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے 1400 سال کا زمانہ پلٹ آیا ہے جب دیکھتے ہیں ظالم اور مظلوم کے درمیان تفریق جب دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے وظیفہ لگ جاتا ہے برطانیہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے وظیفہ لگ جاتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ بیمار کا علاج مفت ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں اپاہج کمزور ضعیف ناتواں آدمی کے لیے حکومت تعلیم کا بندوبست کا کھانے کا پینے کا کپڑے کا رہائش کا بندوبست کرتی ہے جب ان کے اصول دیکھتے ہیں ہمیں خلافت راستہ کا دور یاد آ جاتا ہے اور بزرگ صحیح کہتے ہیں اگر یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں تو ان سے بہتر مسلمان دنیا میں کوئی نہ ہو اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں بےمانی جھوٹ فراڈ دھوکہ بدماشی بے حیائی فحاشی اریانی نفاق جھوٹی قسمیں جھوٹے دعوے غصب ظلم جبر اور بدعنوانی یہ ساری بیماریاں دو نمبر کام جب ہم دیکھیں تو صرف ایک بات نظر آتی ہے اگر کلمہ چھوڑ دے تو دنیا میں ہم سے بڑا بےمان اور کافر کوئی نہیں ہے صرف کلمہ پڑھ رہے ہیں ورنہ کلمے نے جو کچھ سکھایا تھا آج وہ کہاں ہمارے اندر کوئی ضابطہ نہیں کوئی اصول نہیں کوئی انداز نہیں کوئی طریق نہیں تو ایسی قوم جو کلمہ تو پڑھتی ہو مگر عملاً کلمے کا انکار کرتی ہو یہ قوم اللہ کے ہاں کافروں سے بھی زیادہ مقبوض ہوتی ہے یہ بات ذہن میں رکھو آپ کہیں گے کیسے ہم تو کلمہ پڑھ رہے ہیں ایک آدمی انکاری ہے بالکل ایسی مثال ہے وہ جیسے ایک آدمی ہر روز صبح کو اٹھ کر بت کی پوجا کرتا دونوں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتا سیوا کرتا اس کے نام کے چڑھاوے چڑھاتا اور دوسرا اس کا بھائی تھا وہ روزانہ اٹھتا بت کے منہ پہ تھپڑ مارتا اس کے اوپر گندگی اور غلاظت مل دیتا بدبودار چیزیں لا کر پھینک دیتا روزانہ اس کو اکھاڑ کر گندے نالے میں پھینک دیتا کئی دن گزر گئے ایک دن جب وہ بت کے سامنے پوجا کرنے والا پجاری بیٹھا ہوا تھا تو بت بول پڑا کہنے لگا وہ گل سن رہے اپنے بھائی نو روک لے اے روزانہ میرے نال بدتمیزی کرتا ہے تیرا بھائی روزانہ مجھے تنگ کرتا ہے مجھ پہ گندگی ڈالتا ہے تھپڑ مارتا ہے میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے اپنے بھائی نو روک لا ورنہ میں تیرا سر توڑ دینا ہے نہیں سمجھے اپنے بھائی نو روک لا ورنہ میں تینوں چھڈنا انہیں ہاتھ جوڑے حضور زیادتی تو میرا بھائی کر رہا ہے گندگی آپ کے منہ پہ میرا بھائی مر رہا ہے آپ کے ساتھ برا سلوک وہ کر رہا ہے آپ اس کو تو کچھ نہیں کہتے میرے اوپر ہی غصہ آ رہا ہے تو اس نے آگے سے جواب دیا وہ تو مجھے مانتا ہی نہیں ہے اس کو میں نے کیا کہنا ہے تو مجھے مار رہا ہے میں نے تو تجھے ہی ٹھیک کرنا ہے نا تو دوستو کافر تو انکاری ہے منکر ہے وہ تو خدا کا حوصلہ ہے وہ منکروں کو برداشت کر رہا ہے نہیں نہیں قرآن پاک سے پڑھتا ہوں قرآن پاک سے 25ویں پارے سے میں تلاوت کرتا ہوں فرمایا لولا ان یکون امتا واحدا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن سقفا من فضۃ و معارج علیہا یظہرون اگر ہمیں اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ ساری دنیا کافر بن جائے گی اور مسلمانوں کے ایمان کمزور پڑ جائیں گے، ان سے یہ امتحان میں پاس نہیں ہوں گے، تو ہم کافروں کو اتنا عطا کریں کہ ان کے گھر سونے چاندی کے بنا دیں اور گھروں پہ جو بالا خانوں پر جانے والے زینے اور سیڑھیاں ہیں یہ بھی ہیرے جواہرات کی بنا دیں۔ کیوں کہ دنیا میں انہیں سب کچھ دے دیں، آخرت میں تو ان کے لیے کچھ نہیں ہے، آخرت میں تو ان کے لیے۔ لولا یکون الناس امتا واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن من بیوتہم سقفا من فضۃ و معارج علیہا یظہرون، کہ آخرت میں کچھ نہیں ہے تو دنیا خدا کافروں کو دیتا ہے کیونکہ آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں تمہیں ولنبلونکم بشیء من الخوف ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ احسب الذین افلف لام احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ تم صاحب ایمان ہو، تمہاری آزمائش ہوگی، تم صاحب ایمان ہو، تمہیں آزمایا جائے گا، تم صاحب ایمان ہو تو تمہارے ایمان کا امتحان لیا جائے گا۔ تو یہ آزمائش، یہ امتحان، یہ طرح طرح سے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو آزمانا یہ تو لازمی ہے، لیکن سوال یہ ہے جو امتحان تو دے رہا ہو مگر ناکام ہو جائے تو پھر فیل بھی ہوا کرتا ہے اور فیل ہونے والوں کو سزائیں بھی ملا کرتی ہیں۔ فیل ہونے والوں کو بھی دیکھو، ایک بچہ ہے وہ سکول ہی نہیں جا رہا، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھے ایک آدمی فوج میں بھرتی نہیں ہوا، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اور ایک شخص فوج میں بھرتی ہو گیا، فوج میں بھرتی ہونے کے بعد پھر ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر کورٹ مارشل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پٹھو لگتا ہے نہیں لگتا؟ بھئی کورٹ مارشل کے بعد پٹھو لگتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے کہ من ڈیڑھ من بوجھ باندھ کر اس کے کندھے پہ لاد دیتے ہیں، کہتے ہیں بھاگو بھئی چکر لگاؤ، وہ چکر لگاتے ہیں پھر بھاگو، پھر بھاگو، کھڑے رہو، ڈنڈ بیٹھ کے لگاؤ، اس بیٹھ کرو، بیٹھ کے لگوائی جا رہی ہیں، بھگایا جا رہا ہے۔ اب وہ آدمی کہے یار میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، بھئی تو نے خلاف ورزی کی ہے ڈسپلن کی؟ کہتا ہے میں تو ڈسپلن کی ایک مرتبہ خلاف ورزی میں مبتلا ہوا ہوں، یہ لوگ تو روزانہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یہ لوگ تو روزانہ فوج کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو تو کوئی سزا نہیں دیتا، ان سے تو کوئی نہیں پوچھتا، بھئی کون سے لوگ؟ کہتا ہے یہ شاہی لوگ، یہ دیہاتی لوگ۔ تو جواب ملے گا وہ فوج میں بھرتی نہیں ہوئے، تو فوج میں بھرتی ہوا تھا، جو بھرتی نہیں ہوا وہ خلاف ورزی کرے بھی تو قانون لاگو نہیں ہوتا، تو بھرتی ہو چکا تھا لہذا تو خلاف ورزی کرے گا تو سزا ملے گی۔ اور جنہوں نے کلمہ پڑھا نہیں ہے، جو محمد رسول اللہ کی فوج میں بھرتی ہوئے نہیں ہے، جو حزب اللہ میں داخل ہوئے نہیں ہے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، وہ کر لے اپنی مرضی جو کرنا چاہتے ہیں، ان کا حساب تو آخرت میں ہوگا۔ تو نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے، رسول اللہ کی فوج میں بھرتی ہو گیا ہے، اب ڈسپلن کی خلاف ورزی کرو گے تو کورٹ مارشل ہوگا، سزا ملے گی اور طرح طرح کے تازیانے پڑھیں گے، طرح طرح کے تازیانے پڑھیں گے۔ اور یہ تازیانے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ سبق حاصل کریں، تازیانے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ بعد آ جائیں، سزا اس لیے ملتی ہے تاکہ اپنا قصور، اپنے غلطی، اپنی خطا کا احساس ہو اور آئندہ نہ کرنے کے لیے تیار ہو، اس لیے تازیانے ہیں۔ آج مسلمانوں پر جو تازیانہ عبرت پڑ رہا ہے، آج جو مسلمانوں پر فلسطین میں ظلم ہوتا ہے، کس طرح مائیں دودھ پیتے بچے ہوں کو زخمی حالت میں گود میں اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر کے پکارتی ہیں مگر آواز سننے والا کوئی نہیں، کس طرح اسرائیلی درندے ان پہ ظلم ڈھاتے ہیں، کس طرح کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اور آپ ٹی وی پر دیکھیں کس طرح بمب آ رہے ہیں عراق پر، میزائلوں پہ میزائل آ رہے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ مسلمانوں کی غفلت پر تازیانے ہیں، یہ ان کے آپس میں نفاق پر تازیانے ہیں، یہ سزا مل رہی ہے مسلمانوں کو عدم اتحاد کی، سزا مل رہی ہے جہالت کی، سزا مل رہی ہے نا اتفاقی کی، سزا مل رہی ہے اسلام سے روح گردانی کی، سزا مل رہی ہے فحاشی اور یعنی بے حیائی کی، سزا مل رہی ہے دشمن کی غلامی کی، سزا مل رہی ہے خدا کے راستے سے بغاوت کی، سزا مل رہی ہے. اب دو راستے ہوتے ہیں، ایک آدمی سزا پاتا ہے، سزا کے بعد سبق حاصل کرتا ہے، پھر سیدھا چلنا شروع کر دیتا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے سزا کے بعد آدمی کو ایسی مت آتی ہے، وہ اتنا ٹھیک اپنے آپ کو کر لیتا ہے کہ بعد میں اسے احساس ہوتا ہے یار اگر مجھے سزا نہ ملی ہوتی نا تو میں اتنا نیک پاسا کبھی نہ ہوتا. میرے ساتھ ایسے بہت سارے واقعات ہیں. ایک ہمارا دوست تھا، بڑا شریف تھا، خود بھی نہیں پڑھتا تھا، دوسروں کو بھی تنگ کرتا، اور بہت اس نے ات مچائی ہوئی تھی کسی مدرسے میں. ہم اکٹھے پڑھتے تھے، کوئی خوف نہیں، سارے مدرسے کا ڈسپلن خراب. ہمارے استاد سے بڑے نیک، کئی دن تو برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن گدا لے آیا وہ مدرسے میں. گدا لا کے اس نے کہا آؤ گدے کو مارے، آؤ اس پر بیٹھے. اس نے گدے کی گت بنائی. اب استادوں کے پیمانہ سبر لبریز ہو گیا، انہوں نے پکڑ لیا اس کو، کہا تو نے تو گدے کو پیٹا بے زبان کو، اب میں تجھے گدا بناتا ہوں. وہ مارا وہ مارا وہ مارا. اس نے کہا استاد جی اب تو میں ایک مرتبہ چھوڑ دو. بس پھر اس کے بعد جو چھوڑا ہے، تو آج بھی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کی نیکی اور پارسائی پر رش کرتے ہیں. آج بھی جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں مولوی اشرف یار، یہاں والے نہیں ہے، میں کہتا ہوں مولوی اشرف یار وہ استادوں کی مار تجھے بڑی راس آئی. کہنے لگا خدا کی قسم مولوی صاحب، استادوں نے اگر پٹائی نہ کی ہوتی نا تو میں بدماش بن جاتا. یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ استادوں کی پٹائی کی وجہ سے ہے. تو استاد کی پٹائی برائے تذلیل نہیں ہوتی، برائے اصلاح ہوتی ہے. تو خدا کی طرف سے اگر تازیانہ عبرت پڑتا ہے کسی ایک انسان پر یا کسی جماعت پر یا کسی اسلامی ملک پر، تو یہ تازیانہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ مسلمان اپنی اصلاح کریں. اب اصلاح کو دیکھیں، ہم امریکہ سے ہمیں آج کل محبت ہے کسی کو؟ بولو بولو ہے. انڈیا سے کسی کو محبت ہے؟ اسرائیل سے کسی کو محبت ہے؟ جو کہتے ہیں محبت ہے ہاتھ کھڑا کریں. کوئی نہیں. میں کہتا ہوں ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، میں کہتا ہوں جھوٹ بولتے ہیں میرے سمیت آپ سب. ہے محبت؟ کہتے ہیں موری صاحب نہیں، میں کہتا ہوں ہے. کہنے لگے ثابت کریں. گھروں میں فلمیں کن کی رکھی ہوئی ہیں؟ انڈیا کی. چینل کون سے دیکھتے ہیں کیبل پر؟ امریکہ کے. ڈانس ان کے دیکھتے ہیں، فلمیں ان کی دیکھتے ہیں، آئیڈیل وہ ہیں، گانے ان کے سنتے ہیں، اور اردو زبان میں لہجے میں ان کی باتیں کرتے ہیں. اپنی اردو میں نہ لکھنا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے. لینگویج ان کی ہے، لباس ان کا ہے، سوچ ان کی ہے. بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا، ابھی پیدا ہونے کے بعد چلنا پھرنا شروع نہیں کرتا، کہنی میرا منڈا تو نیرا پورا انگریز ہے، اسی تو بابو بنانا مولوی نہیں بنانا. انگلش میڈیم سکول میں بھرتی کرنا ہے بچہ، انگلش میڈیم سکول میں بھیجنا ہے، انگریز بنانا ہے انگریز. کلچر ان کا پسند، تہذیب ان کی پسند، لباس ان کا پسند، خیالات ان کے پسند، کھانا پینا ان کا پسند، اوڑھنا بچھونا ان کا پسند، فلمیں انڈیا کی پسند، تہذیب ان کی پسند، شکل صورت ان کی پسند. پھر ہم سب کہتے ہیں ہمیں نفرت ہے، پھر ہم سب کہتے ہیں ہمیں دشمنی ہے. کس منہ سے کہتے ہیں ہمیں دشمنی ہے؟ کس منہ سے کہتے ہیں؟ گھروں میں تو ان کو داخل کیا ہوا ہے، کلچر ان کا اپنایا ہوا ہے، تہذیب شکل صورت انداز گفتار رفتار انہی کی اختیار کی ہوئی ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہم ان کے دشمن ہیں، یہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہم سب کہتے ہیں ہمیں جو اسلام سے محبت ہے. بولے بولے ہمیں اسلام سے ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ سے محبت ہے؟ بولو حضور سے محبت ہے؟ اسلام سے ہے؟ دین سے ہے؟ شریعت سے ہے؟ ماشاءاللہ جو کہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. ہے حضور سے محبت؟ ہے دین سے محبت؟ ذرا یہی ہاتھ اپنے چہرے پر لے آؤ نا. یہ رسول اللہ جیسا ہے؟ جس کا ہے شکر کرے، جس کا نہیں ہے. ہاں ہاں خدا کی قسم آپ کہیں گے مسئلہ عراق کا تھا، بات چہرے پہ لے آیا ہے اور مسلمانوں یہ تازیانہ عبرت ہے، خدا کی طرف سے سزا ہے بدعملی کی، خدا کی طرف سے سزا ہے ہمیں، کبھی اسرائیل میں مار کھاتے ہیں، کبھی عراق میں مار کھاتے ہیں، اور کبھی آپ چچنیا میں مار کھاتے ہیں، کبھی فلپائن میں مار کھاتے ہیں، کبھی مار کھا رہے ہیں کشمیر میں، یہ کیا ہے؟ خدا کی طرف سے سزا ہے، بازا بازا ہر آج ہستی بازا، گر کافروں بپرو بت پرستی بازا، اور جیسا بھی ہے واپس آ، واپس آ، اپنے مضبوط قلعے میں آ، مرکز میں آ، رسول اللہ کی صحبت میں آ، انداز بدل، اطوار بدل، اوصاف بدل، کردار بدل، رفتار بدل، آپ امریکہ کا مقابلہ کروانے کے لیے ان کو میدان میں لانا چاہتے ہیں جو خود چار چار سال امریکہ میں ٹریننگ لے کر متاع ایمانی کو بیچ آتے ہیں، دامن عصمت پر دھبے لگا دیتے ہیں، وہاں جا کر اگر پہلے شراب کے رشیا نہیں تھے تو شرابی بن کر، زانی بن کر، بدکار بن کر واپس اسلامی ملکوں میں آ کر وہاں کی قیادت کرتے ہیں، اور ان سے آپ چاہتے ہیں یہ کافروں سے لگ پڑیں گے، یہ ان کے جوتے پارش کر سکتے ہیں، ان کے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھا سکتے، اس لیے آپ نے اگر مسلمانوں نے اگر جنگ کرنا ہے سلانیہ عراق کے، اگر ہم چاہتے ہیں میں ایک فرد کی، ایک جماعت کی، ایک شہر کی، ایک ملک کی بات نہیں کرتا، پورے عالم اسلام کی بات کرتا ہوں، اگر عالم اسلام یہ چاہتا ہے کہ آج ہم دنیا کی غلامی اور ظلم سے نکل آئیں تو اس کا طریقہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے، آپ کی اپنی تربیت گاہ ہونی چاہیے، اور مجھے اس بات پہ ناز ہے، فخر بھی ہے کہ پاکستان میں اللہ کے فضل سے ایسے ادارے ہیں پاکستان میں، اور ایسے ٹریننگ سینٹر، نیشنل ڈیفنس کالج، ہمارے ایسے ایسے کالج ہیں، عرب ملک نہیں، لا دین کافر ملکوں کے لوگ بھی یہاں ٹریننگ لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور آتے ہیں، لیکن ہماری نظروں میں اپنا ملک جچتا ہی نہیں ہے، مسلمان تو جچتا ہی نہیں ہے، آپ کو آج پنجاب یونیورسٹی کی سند لینے والا کوئی نہیں ملے گا، کہتا جی میں نے سند لینی آکسفورڈ یونیورسٹی سے، اور اس سند کو چار چند لگے، ان کی سند کوئی سونے کی بنی ہوئی ہے، آج جب ہمارا عمل یہ ہو کہ ہم ہر چیز غیروں کی پسند کریں، ہم ہر بات گھر کے اندر لے گئے، ہاں جی ماشاءاللہ آؤ جی ہمارا گھر دیکھو، یہ فرنیچر فراز سے منگوایا ہے جی، یہ سپرے پڑے ہوئے فراز سے آئے ہوئے جی، یہ چائنا سے آئے ہوئے جی، یہ گاڑی تو اسپیشل امریکہ سے بنائی ہے جی، یہ آیا ہوا ہے سامان جاپان سے جی، اور یہ بتاؤ کوئی پاکستان سے بھی آیا ہوا ہے؟ کہتے جی پاکستان یہ تو ہمارے سٹینڈر کے خلاف ہے، اپنے ملک کی بنی چیز سٹینڈر کے خلاف، یہ آپ کی بات نہیں کرتا نہ میں اپنی کرتا ہوں، یہ اس طبقے کی بات کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں ہماری باغ ڈور ہے، آپ ان سے توقع رکھیں گے؟ صرف پاکستان نہیں، عالم اسلام پر ایسے لوگ مسلط ہو چکے ہیں جن کی سوچ غیروں کی سوچ ہے، اور جن کے منہ میں لگامیں امریکہ، رشیا، فرانس، چہرا کی لگامیں ہیں، مہارے ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ چاہے تو ان کو دائیں موڑ دے، وہ چاہے تو ان کو بائیں موڑ دے، میرے اور آپ کے کچھ اختیار میں نہیں ہے، لہذا آج جو کچھ ہو رہا ہے بخدا اس کا حل یہ ہے، انفرادی سطح سے شروع کریں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے گھر کو بدلیں، اپنے محلے کو بدلیں، اپنے شہر کو بدلیں، اصلاح کا آغاز ہونا چاہیے، تو میں عرض کر رہا تھا اگر آج ہمیں بش سے کلنٹن سے، پیوٹن سے، واجپائی سے نفرت ہے، اور رسول اللہ وسلم اور صحابہ کرام سے محبت ہے، تو پھر سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اپنا چہرہ بش جیسا نہیں، پیوٹن جیسا نہیں، واجپائی جیسا نہیں، वाजपेयी जैसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सबके सल्लल्लाहु होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और जिसका चेहरा याका जैसा नहीं, जो अपना चेहरा मुसलमानों जैसा बनाने की बजाय यहूदियों जैसा, नसरानियों जैसा, हिंदुओं जैसा बनाए, जब तूने चेहरा अपना उन जैसा बना लिया है तो तसव्वुर ज़हन ख्याल खुद ही बन जाएगा तू किस चेहरे से उनसे लड़ने को तैयार है। पता होना चाहिए जब तू मुसलमान है तो तेरी शक्ल से नजर आना चाहिए। मुसलमानी हमारी शक्ल सूरत से, हमारे किरदार से। झूठा आदमी, मक्कार आदमी, फरादी आदमी, फरेबी आदमी, धोखेबाज आदमी, चोर आदमी, लुटेरा आदमी, डाकू आदमी, बदमाश आदमी, कातर आदमी और बेहया आदमी, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक है? गैरत ला, ईमान ला, हमीयत ला, जुरत ला, बहादुरी ला, अपनी आंखों में हया का काजल डाल, अपनी जुबान पर सदाकत का पानी, सदाकत के पानी से अपनी जुबान को धो और अपने कदमों में गैरत और हिम्मत के जस्सू में पैदा कर, अपने हाथों में ईमान की ताकत पैदा कर, फिर बढ़ आगे, फिर आ, फिर फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतार सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार अपनी। फजाए बदर आज है सब कुछ गैरों का। कहते जी जिस अल्लाह ने बदर में मदद की थी वो अब भी हमारी मदद करे। तुम बदर वाले बनो तो सही, तुम बदर वालों जैसे आओ तो सही। बदर वाले बदर में आए थे तो पीछे 15 साल तरबियत के थे। बदर वाले बदर में आए थे तो अबू बकर, उमर, उस्मान थे। तुम्हारी सफों में दुश्मन सहाबा के, तुम्हारी सफों में सहाबा के मुखालिफ, सहाबा को गालियां देने वाले तुम्हारी सफों में, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के मुनकर तुम्हारी सफों में, रसूलुल्लाह की क़यादत के मुनकर तुम्हारी सफों में, और फिर कहते हो फजाए बदर पैदा कर। फजाए बदर कैसे पैदा हो सकती है? सहाबा जैसा किरदार लाओ, सहाबा जैसा ईमान लाओ, सहाबा जैसी वफा लाओ, सहाबा जैसा अंदाज इख्तियार करो, और कुछ नहीं तो नाम से ही कर लो, रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो, अपने आप को अमल से, किरदार से, ईमान के हवाले से मजबूत तुम कर लो, फिजाए बदर पैदा हो जाए। फिजाए बदर पैदा तो करो, फिर देखो। फिजाए बदर भी पैदा नहीं है, जारी हालात भी नहीं है। हालत तो ये है, न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मुजब्जबीन बैन ज़ालिक, कुरान की आयतों का तर्जमा समझो। मुजब्जबीन बैन ज़ालिक, ला इलाहा उला वला इलाहा उला, तजब्जब में है, न इधर के न उधर के, न इधर के अमल काफरों वाला, तहजीब काफरों वाली, कल्चर काफरों वाली, तालीम काफरों वाली, अंदाज काफरों वाले, काम काफरों वाले, तरीके काफरों वाले, नाम मुसलमानी, नाम मुसलमानी। इस्लाम भी है, दीन भी है, ईमान भी है, सब कुछ है। करे गैर घर बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, कवाकब में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहे, परस्तश करे शौक से जिसकी चाहे। गैर काफिरों, काफिर बुत की पूजा करें, सितारों की पूजा करें, आग की पूजा करे तो काफिर, तो सबकी पूजा करे तो फिर भी मोमिन, तो सबकी पूजा करे तो फिर भी। मेरे और आपके लिए, मेरे और आपसे मुराद हम सभी हैं, आलम इस्लाम सारे, हुक्मरान भी हैं, अवाम भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, सबकी बात कर रहा हूं। सोचो आज हमारे लिए खुदा और उसके रसूल की बात की कीमत है या क्लिंटन और प्यूटर और बुश की बात की कीमत है? कुरान कुछ कहता है, पैगंबर का फरमान कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ से ये काफर ताकतें वो कुछ कहती हैं। हम खुदा रसूल को भूल जाते हैं, काफरों के कल्चर और उनकी बातों को अमल में लाते हैं, फिर हम कहते हैं खुदा की मदद कब आएगी? किनके लिए खुदा की मदद आए? किसी को शरीक है? मेरे साथ किसी को शरीक है? हम समझते हैं अगर खुदा के अलावा किसी और को सजदा किया तो शिरक किया। मैं कहता हूं शिरक सिर्फ ये नहीं है। कुरान से पूछो, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फौलाए कहमुल काफिरून, फरमाया जो खुदा के हुक्म के अलावा, खुदा के कानून के अलावा, غیروں کے قانون پر عمل کرتا ہے وہ کافر ہے. یہ قرآن ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو خدا نے نازل کیا ہے قانون, جو اس سے منہ پھیر کر غیروں کے قانون پر چلتا ہے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ شرک. ایک آدمی خدا کو داتا سمجھتا ہے, حاجت روا سمجھتا ہے. ایک آدمی امریکہ چائنا رشیا کو حاجت روا سمجھتا ہے, یہ شرک نہیں ہے. ایک نفع نقصان کا مالک خدا کو سمجھتا ہے, ایک نفع نقصان کا مالک بےمانوں کافروں کو سمجھتا ہے, یہ شرک نہیں ہے. شرک ہے. ٹھیک ہے مانوی شرک ہے, ٹھیک ہے خفی شرک ہے, لیکن خواہ مانوی شرک ہو خواہ خفی شرک ہو, جب تک اس شرک سے باہر نہیں نکلیں گے خدا کا وعدہ پورا, خدا کی مدد آئے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.